السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ پس کیا وہ کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر بھی قائم ہو وہ ذکر سے یاری لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے بس ہلاکت ہو ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں رہتے ہوئے سخت ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں ہدایت کی طرف لانا یا ہدایت دینا یہ بے شک خدا تعالیٰ کا کام ہے جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کا لتحدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین یعنی تو جس کو پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کو لے کر آئے جو ہدایت دنیا کے سامنے رکھی جو شریعت قرآن کریم کی صورت میں آپ پر اتری آپ کی خواہش تھی کہ دنیا اس ہدایت کو قبول کرے اور جو روشنی آپ پر اتری ہے اس روشنی سے حصہ لے کر اپنے دلوں کو منور کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ روشنی جو آپ پر اتری ہے اس کے انکار کی صورت میں منکرین عذاب الہی کے مورد بنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طبیعت میں انسانیت کے لیے بہت زیادہ رحم تھا، آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی انسان بھی ہدایت کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو کر عذاب پائے. بس آپ کے دل کی یہ کیفیت تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے چین ہو کر خدا تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اور اندر کا درد تھا دنیا کی بقا اور اللہ تعالیٰ کا عبد بنانے کے لیے، کہ آپ کی بے چینی کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اللہ کا باقی النفسہ کا اللہ یکون مومنی، یعنی شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا کہ کیوں یہ لوگ مومن نہیں، ایمان نہیں لاتے، مومن نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، ہدایت دینا تیرا کام نہیں، پیغام پہنچانا تیرا کام ہے، یہ تیرے ذمہ ہے، وہ کیے جا. ہدایت پہنچانا یا ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے. خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت کے مستحق ہیں، یعنی کون لوگ ہدایت کے لیے کوشاں بھی ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں. جو لوگ ہدایت کے جوئیاں ہیں، تلاش میں ہیں، انہیں ہم ہدایت دیتے ہیں اور انہیں پھر اس نور سے حصہ ملتا ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا گیا. ان کے سینے پھر ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ان کے دل پھر اس نور سے منور ہوتے چلے جاتے ہیں جو ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. وہ لوگ پھر سچائی کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کو خدا تعالیٰ کی یاد اور محبت سے بھر لیتے ہیں، ان کی زبان پر خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. بس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اسلام کی خوبصورت تعلیم، قرآن کریم کا نور ایسے مومنین کے سینوں کو بھرتا چلا جاتا ہے کہ وہ علم اور عرفان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بہتر سے بہتر معیار حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں. اور یہ کوشش اور جستجو ان کے لیے نئے اور نہ ختم ہونے والے خوبصورت راستے دکھاتی ہے جو ان کے خیالات کی پاکیزگی کو بڑھاتی ہے، جو ان کے علم و عرفان کو بھی بڑھاتی چلی جاتی ہے، جو ان کے سچائی کے نور کو بھی پھیلاتی چلی جاتی ہے. اور پھر جہاں جہاں یہ روشنی پڑتی ہے وہاں سعید فطرتوں اور نیک تبوں کو اس نور سے حصہ دیتی چلی جاتی ہے. اس کو مضمون کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بس جسے اللہ چاہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہے کہ اسے گمراہ ٹھہرائے، اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ زور لگاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پلیدی ڈال دیتا ہے۔ بس یہی قانون ہے خدا تعالیٰ کا کہ ہدایت کا کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ بے شک نور ہر جگہ پہنچتا ہے، بے شک جب سورج چمکتا ہے تو دن کی روشنی کر دیتا ہے یا دن کو روشن کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کمرے میں بند ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لے تو اسے اس نور سے کوئی اس حصہ نہیں ملتا جو کہ سورج کی روشنی سے اس کے سامنے آنے والوں کو، اس کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا شخص کہے کہ میں تو کہیں سورج کی روشنی نہیں دیکھتا، تو یہ اس کے اس عمل کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنے تک سورج کی روشنی پہنچنے کے لیے روکیں کھڑی کر کے کیا ہے۔ بس روحانی دنیا میں بھی روشنی انہی تک پہنچتی ہے جو یہ روشنی پہنچانے کے لیے اپنے دل و دماغ کے کھڑکیاں اور دروازے کھول کے رکھتے ہیں۔ بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ بس جسے اللہ چاہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا عمل ہے جو نیک اعمال کی صورت میں اور نور سے حصہ لینے کی تڑپ دل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتا ہے، ہدایت اس کے نتیجے میں پھر وہ ہدایت پاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف تو ایک قدم بڑھانے والا جو ہے اس کی طرف خدا تعالیٰ دو قدم بڑھاتا ہے، اور اس کی طرف چل کر جانے والے کی طرف خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ بس یہاں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ یہ علم رکھتا ہے کہ فلاں شخص خوشی اور کوشش سے خدا تعالیٰ کی رضا کی تمنا رکھتے ہوئے اس کے احکامات کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کامل اطاعت بدل و جان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور کامل اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہو تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کے قدم روحانی ترقی کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور جس کے قدم روحانی ترقی کی طرف اٹھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ پہ کھولتا چلا جاتا ہے، اسے حقیقی اسلام کا فہم و ادراک حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ نام کا مسلمان نہیں ہوتا، اس کی عبادات، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو دین کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یا بعض ایسے ہیں جو اپنے دین کو یا ان روایات کو جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، اپنے باپ دادا سے سنی، آخری حرف سمجھتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے. وہ اپنے خیال میں یا اپنے ماحول میں جتنا بھی خیال کریں یا سمجھے جائیں کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین پر قائم نہیں، اور روحانی لحاظ سے ترقی کے بجائے انحطاط پذیر ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اس نور پر خدا تعالیٰ کی آخری شریعت قرآن کریم کا نور بھی نازل ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے جو کامل فرما برداری سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے راہیں متعین کرتا ہے. اس کے علاوہ اب کوئی دین نہیں جو روحانی ترقیات کی راہیں دکھا سکے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَمَن یُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جیسے چاہے کہ اسے گمراہ ٹھہرائے، اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو زمین پر بھیجا، تو بھیج کر پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں آزادی ہے، اگر نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو میرے نور سے حصہ پاؤ گے، اور اگر شیطان کے قدموں پر چلو گے تو میرے عذاب کی مورد بنو گے. بس یہ انسان کے برے اعمال ہیں جو اس کا سینہ تنگ ہونے کا باعث بنتے ہیں. جب انسان گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے اور دین سے اور اللہ کے رسولوں سے استہزاء شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کے راستوں پر چلتا ہے. صراط مستقیم سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ سمجھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے پر بند کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بند کرتے ہیں تو ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ مزید گھٹاؤ پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے راستے کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. وہ ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اونچی جگہ چڑھ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ عمل خود انسان کے ہیں جو اسے خدا سے دور کر کے مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جب بھی انسان میں، قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اپنے نبی اور رسول اور خاص بندے بھیجتا ہے کہ دنیا کی رہنمائی کر کے انہیں رائے راست پر لانے کی کوشش کریں. اور انبیاء اپنی جان پر ظلم کر کے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، قوم کی دشمنیاں مول لے کر یہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں. قوم کے جو سردار ہیں، جن کی اپنی نفس کی خواہشات ہیں، جو صرف اپنی ذاتیات پر کے دائرے کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ان پاک بندوں کے خلاف ہوتے ہیں، اپنی دشمنیوں کو انتہا تک بڑھا دیتے ہیں ان کے لیے. لیکن یہ لوگ ان لوگوں کی دشمنیاں لے کر بھی اصلاح کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، راستے کی کسی روک کی پرواہ نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے بتایا، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ کیا تو ان لوگوں کے لیے اپنی جان کو ہلاک کرے گا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتے؟ بس جو خود گناہوں میں گرنا چاہتا ہے، جو گمراہی کے راستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے پھر اللہ تعالیٰ بھلائی کے راستے نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ پرانوں کے واقعات بیان کر دیے یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمانوں سے اب کوئی بھٹک نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ اسلام کا لیبل لگ گیا اس کے لیے روحانی ترقی بھی لازمی ہو گئی. قرآن کریم میں ایسے بے شمار احکامات ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی روحانی ترقی کے لیے عبادات، استغفار، اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حقیقی رنگ میں پیروی نہیں کرو گے تو سزا کے مستوجب بن جاؤ گے یا بن سکتے ہو. پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ جس طرح پہلی قوموں میں انحطاط ہوا تمہارے میں بھی ہوگا، لیکن کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، یہ وہ نور کا آخری مینار ہے جس سے آئندہ تا قیامت دنیا نے روشنی حاصل کرنی ہے. دین اسلام میں مکمل کر دیا گیا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری روشنی اور سراج منیر ہیں جن سے کامل عشق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آخرین میں وہ خاتم الخلفاء مبعوث ہوگا جو نبوت کا درجہ ہی پائے گا تاکہ اس نور کو چار سو پھیلاتا چلا جائے، اس کام کو مکمل کرے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو اس دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور یہ ہے خدا تعالیٰ کا نور ہر طرف پھیلانا، جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صورت میں خدا تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرمایا. بس یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور اس کی وضاحت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصلاح کا سلسلہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی وجہ ہے. اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کی اپنے آقا اور مطاع کی پیروی میں یہی تڑپ تھی کہ دنیا سے شرک ختم ہو، غیر مذاہب کے لوگ بھی اسلام کی تعلیم کی حقیقت کو سمجھیں، اور مسلمان بھی اپنی حالتوں کو درست کر کے ہدایت کے راستوں پر گامزن ہوں. یہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت اور ہدایت سے دوری ہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کئی لاکھ مسلمان ہندوستان میں ہی اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے تھے. آج بھی ہدایت کا حال دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیم؟ کیا معصوموں کی جانیں لینا اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا بددیانتی اور رشوت اور لیڈروں کے ذریعے سے عوام کے حقوق کی تلفی کوئی اسلامی تعلیم؟ یقیناً نہیں ہے. اور اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتادے کی ضرورت تھی جو خدا تعالیٰ نے بھیجا اپنے وعدے کے موافق، اور جیسا کہ میں نے کہا آپ کی بھی تڑپ تھی کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں، جس تعلیم کو بھول گئے ہیں اسے حاصل کریں، جو نور خدا تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اسے اپنے اوپر، اسے اپنے دلوں کو منور کریں. ہدایت کے راستوں پر گامزن ہوتے ہوئے تمام احکامات کو بجا لانے کی کوشش کریں. شرک کا خاتمہ ہو، انسان کو خدا بنانے والوں کی ہدایت کا سامان ہو. اور آپ نے اس کے لیے بڑی تڑپ سے جہاں کوشش کی، لٹریچر لکھا، دعائیں بھی کیں، اور اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ لا اللہ کا باخ نفسہ کا اللہ یقون مومنین. کیا تو اس بات پر اپنے تئیں ہلاک کرے گا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ بس اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے سامان مہیا فرماتا ہے، اپنے نور سے منور کر کے اپنے خاص بندے ہمیشہ بھیجتا ہے. لیکن جو ماننے سے انکاری ہوں، جن کے سینے خود انہوں نے خدا تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے لیے تنگ کر لیے ہوں، اس پر پھر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے کہ سینہ پھر ان کا گھٹا ہوا مزید ہوتا چلا جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے. وہ نیکیوں سے دور ہٹ جاتے ہیں اور برائیوں کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. بس اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف انہیں کی مدد کرتا ہے جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کامل اطاعت کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے فضل سے روحانی ترقیات کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو ایمان نہیں لاتے گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. بس یہ مسلمانوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور احمدیوں کے لیے بھی فکر کا مقام ہے کہ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو یاد رکھیں اسلام نام ہے کامل فرما برداری کا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت، روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے، اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے، اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکڑتی جاتی ہے. فرمایا اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں ہیں. سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عمل کے رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا. فرمایا دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور حلم اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ایک روح مذہب کی ہے، اس کی طرف اکثر انسانوں کی توجہ نہیں. فرماتے ہیں کہ مذہب کی اصل غرض اس سچے خدا کو پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا، اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے، اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے، اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے. بس یہ اعلیٰ اخلاق، یہ تقویٰ، یہ دل کی پاکیزگی، یہ خدا تعالیٰ کی محبت اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کس طرح ہو، یہ میں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے سے ہے. اس نور سے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو حاصل کرنے سے، اور یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور قرآن کریم ہے یہ نور. اصل میں تو قرآن کریم کی تعلیم کی جو عملی شکل ہے یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. یہی جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر دیا تھا. انہیں اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو انہیں قرآن شریف کھول کر نہیں پڑھا. اب اس آیت کی طرف واپس لوٹتا ہوں. پہلی جو ہے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جن کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے اور پھر وہ نور پر قائم ہوتے ہیں, ان کی طرح نہیں ہو سکتے وہ لوگ جن کے دل سخت ہو گئے. اور دل کیوں سخت ہو گئے, اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, اس کی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہیں. گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے, تو ذکر اس کی ایک اہم شرط ہے اور بہت بڑی شرط. ذکر کیا ہے؟ اس کی مختلف شکلیں ہیں. قرآن کریم کو بھی خدا تعالیٰ نے ذکر کہا ہے, جیسا کہ فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یعنی ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن شریف اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق اس کی حفاظت فرمائی اور فرما رہا ہے, اور یہ آج تک اپنی اصلی حالت میں ہے اور رہے گا. اس آیت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی طرف بھی اشارہ ہے, جس کی خود حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے. ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے جب ایک قوم پیدا ہوگی کہ اس کے ذکر کو دنیا سے مٹانا چاہے, تو اس وقت خدا آسمان سے اپنے کسی فرستادے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرے گا. اب دنیا جانتی ہے کہ اس زمانے میں, یا جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا, عیسائیوں نے دنیا پر ایک یلغار کی ہوئی تھی, یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی جیسا کہ میں نے کہا لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے تھے. اسلام کے خلاف ایک ایسی مہم تھی کہ افریقہ اور ایشیا میں بڑی تیزی سے عیسائیت پھیلانے کی کوشش ہو رہی تھی. اس وقت اسلام کے دفاع کے لیے قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کے نور سے بھر کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا. اور وہی لوگ جو افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی عیسائیت کے پھیلنے کے خواب دیکھتے تھے, دفاع پر مجبور ہو گئے, بلکہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. آج بھی دیکھ لیں, اسلام کے خلاف مختلف طبقوں سے ابال اٹھتا رہتا ہے. کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہودہ گوئی کی جاتی ہے, کبھی اسلام کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. کچھ گزشتہ دنوں ایک سیاسی پارٹی نے مسجد کے میناروں کے بارے میں سوئٹزرلینڈ میں شور اٹھایا تھا. تو گو کے رپورٹس یہی ہیں کہ جو حصہ لینے والے جو ریفرینڈم میں تھے ان کی اکثریت نے میناروں کے خلاف ووٹ ڈالا, لیکن جو ملک کی آبادی کی اکثریت تھی وہ اس کے خلاف تھی, انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن بہرحال ریفرینڈم ہوا اور میناروں کے خلاف ایک قانون پاس ہو گیا. اب حکومت بھی اور بہت ساری دوسری سیاسی لیڈر بھی اس بات پر شرمندہ ہیں, بلکہ اس بات پر دوبارہ بحثیں چل پڑی ہیں کہ ریفرینڈم کروانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیوں ہوا, اب کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال کوششیں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام مخالف ہیں ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. اب بھی چاہے جتنا بھی جماعت کے مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین یہ دعویٰ کریں کہ احمدیت کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں رہتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی تھی جس نے اس زمانے میں اسلام کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو عیسائیتی گود میں گرنے سے بچایا. اس زمانے کے بعض علماء نے تو یہ اعلان بڑے کھل کر کیا تھا، بے شک بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مخالفین کے منہ سے یہ نکلوا دیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس وقت عیسائیت کا مقابلہ کر کے انہیں دوڑایا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو مسلمان علماء تھے ان کو قرآن اور بائبل کا علم نہ تھا، جبکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ علم رکھتے تھے. ٹی وی پروگرام پہ آ چکا ہے ڈاکٹر اسرار الحق نے یہ کھل کے بات کی تھی ایک دفعہ. تو چاہے یہ مانے یا نہ مانے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم قرآن اور خدا تعالیٰ کی آپ کے لیے تائیدات نے یہ کارنامہ آپ سے کروایا، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام اور قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی حصہ ہے جو آپ کو خدا تعالیٰ کے نور، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور قرآن کریم سے کے نور سے ملا، کہ آپ کے علم کلام کی کوئی مثال آج کے دور میں پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ آپ کی تفاسیر ہی ہیں جو اب ہر تفسیر پر حاوی ہیں. قرآن کریم کے ذکر ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ذکر، قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے. قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھا ہے. حلم ہے، اسار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ. غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا، اس طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے. تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے، یعنی یہ ذکر پڑھو قرآن کریم، تو جو ان کے جو پاک فطرت ہیں ان کے دل کا جو نور ہے اس کو یہ نکال کر باہر رکھتا ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں. بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان پر جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سخت ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذکر جو قرآن شریف کی صورت میں ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. بس اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو پڑھنے سے انسان کی، ایک مومن کی نیک فطرت اس نور سے منور ہو کر مزید روشن ہو، اور صرف روشن کرنا ہی مقصد نہ ہو اپنے دل کو، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل ہے جو اصل میں حقیقی روشنی کا صرف فائدہ اٹھانے والا بناتا ہے. ان احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ایک نیک فطرت انسان کے لیے ضروری ہیں، جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں، جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، جس سے انسان کی اندر چھپی ہوئی قوتوں کو جلا ملتی ہے، جس سے روحانیت میں ترقی کے راستے متعین ہوتے ہیں. اگر عمل نہیں تو صرف علمی حالت اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. غیرت جماعت مسلمان جو ہیں ان میں بڑے حفاظ ہیں، بڑے مقررین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، لیکن جب وہ اس پر اس طریق پر غور نہیں کر رہے جو زمانے کے امام نے بتایا ہے تو یہ ایک ظاہری قول ہے جو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. بس اس تعلیم کی عملی حالت ان تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے جس سے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو. تبھی یہ ذکر ہے جو انسان کی زندگی میں روحانی، اخلاقی، علمی اور عملی معیاروں کو بلند کرنے کا باعث بنے گا. قرآن کریم میں جو سینکڑوں احکامات پر مشتمل ہے، اس کا پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے ذہنوں اور زبانوں کو تازہ رکھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل بھی کیا جائے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. بس جہاں قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل ایک ذکر ہے اور اس میں سینکڑوں نصیحتیں اور مومنوں کو کی گئی ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا حکم نماز کا قیام ہے جسے مومنین کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے، درود شریف، تمام وظائف اور اورات کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر ایک قسم کے ہم و غم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس لیے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں. فرمایا کہ سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے. اکثر لوگ خطوں میں اب پوچھتے رہتے ہیں، کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں اس لیے دوبارہ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے. نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو، اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اس سے حل ہو جائیں گی. نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. بس اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے لیے سینہ کھولنے والے اور اس وجہ سے نور پر قائم ہونے والے کی نشانی بتائی ہے، وہ اس کا ذکر ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے احکامات کی پابندی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جاتے ہیں. اسلام قبول نہ کرنے والوں کے دلوں کی سختی کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل خالی ہیں. بس ایک مومن کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھے کہ لے ذکری، یعنی میرے ذکر کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رکھتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا جائے، ہماری نمازیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، اور ہم اپنی نمازوں اور قیام نماز میں اس طرح باقاعدگی اختیار کرنے والے ہوں کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے ذکر یعنی حقیقی ذکر کرنے والوں کے نظارے قائم ہوتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی گمراہ ہونے سے بچائے اور ہم حقیقی نور سے حصہ پانے والے ہوں. کل انشاءاللہ قادیان کا جلسہ سلانا بھی شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ لوگ بھی دعا کریں سب, اور اللہ تعالیٰ ان شاملین کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ ساتھ جلسہ کی کارروائی کے دوران بھی اور سڑکوں پر چلتے پھرتے بھی اپنی زبانوں کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے والے ہوں. ان دونوں میں مسیح موعود کی اس بستی کو دعاؤں سے ایسا بھر دیں کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستی نظر آئے. حمد اور درود سے فضا کو اس طرح بھر دیں کہ جو ہر شامل ہونے والے کو حقیقی نور کا حامل بنا دے, اسے حصہ لینے والا بنا دے. دنیا کے احمدی بھی دعا کریں کہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے برکت ہو اور ہر احمدی کو, ہر شامل ہونے والے کو وہاں خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی امان اور پناہ میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ماں کے